صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران الإسلام، ہماری زندگی کا مقصود جو ہے وہ سعادت حاصل ہو جانا ہے، کسی کا گھر رہ گئی یاد نہیں آ رہا تھا کہاں رہ گئی، سعادت جو ہے وہ ایک ایسی کامیابی کا نام ہوتا ہے کہ جس میں عزت کے بعد میں ذلت نہیں ہوتی، ایسی عزت ملے جس کے بعد پھر کبھی ذلیل نہ ہوا، اور جس میں غنا ہوتا ہے اس کے بعد میں فقر نہیں ہوتا، ایسا غنا ایسی مالداری آدمی کو ملے کہ اس کے بعد میں فقیری نہ آئے. اور سعادت ایک ایسی زندگی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد میں موت نہیں آئے، اور ایک ایسی زندگی کو کہتے ہیں کہ جس میں کمالات ہوں زوال نہ آئے، ترقی ہو زوال نہ ہو. اسی لیے یہ لفظ زیادہ تر آخرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ آخرت میں یہ پاسبل ہے کہ ایسی زندگی ملے جس کے بعد موت نہ ہو، ایسی راحت ملے جس کے بعد میں مصیبت نہ ہو، ایسی عزت ملے جس کے بعد میں ذلت نہ ہو، ایسا غنا ملے جس کے بعد میں فقر نہ ہو. اس دنیا میں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پاسبل نہیں، کیونکہ اس میں دار فانی ہے، یہ ٹیمپرری ہے. موت پہ تو ساری چیزیں ویسے ختم ہو جاتی ہیں اگر کچھ بھی نہیں ہوا زندگی میں، اور عموماً خود زندگی میں بے شمار مسائل آتے رہتے ہیں انسانوں کے ساتھ. جب اللہ کے سامنے لوگ لائے جائیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ فمنہم شقیوں و سعید، لوگ دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک شقی قسم کے ہوں گے اور ایک سعید قسم کے ہوں گے. پورے لوگ یہ دو قسموں میں ڈیوائڈ ہوں گے، کچھ شقی ہوں گے کچھ سعید ہوں گے. وہ سعادت سے سعید ہے سب. آخرت میں جس کو سعادت ملے گی وہ ہوگا جس کو دنیا میں ہدایت ملے گی، اور آخرت میں جس کو شقاوت سے ہمکنار ہونا ہے وہ ہوگا جس کو دنیا میں ضلالت ملے گی. جو دنیا میں گمراہی پر ہوگا وہ وہاں شقی ہوگا، جو یہاں ہدایت پر ہوگا وہ وہاں سعید ہوگا. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا، جو میری ہدایت پر چلے گا وہ شقی نہیں ہوگا، قرآن پاک میں. تو مقصود اصلی میرے دوستو زندگیوں کا سعادت حاصل کرنا ہے، اور اس اخروی سعادت کے ساتھ دنیاوی سعادت بھی مل جائے یہ بھی چاہنا ہے، کیونکہ ہمارے مولا اور ہمارے مالک کے ہاتھ میں کمی تھوڑی ہے کہ آخرت میں اگر لینا ہے تو دنیا میں اس کے پاس کم پڑ جائے گا. وہ دونوں جہان میں بخشے، سب کو بخشے، اس کے خزانے میں پھر بھی کوئی کمی نہ ہے. اس لیے ایمان والوں کو کہا گیا کہ خالی آخرت مت مانگو، دنیا بھی مانگو. ہمیں دنیا سے روکا نہیں جاتا، مانگنے سے روکا نہیں جاتا، اس کا طریقہ بتایا جاتا ہے. سعادت ہمیں دنیا کی بھی چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی سعادت کے بھی ایسے راز بتائے ہیں کہ کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا. اگر آدمی فالو کرے دنیا میں بھی سعید رہے گا، مزیدار. اللہ نے پیسے دیے ہیں، سواری اچھی استعمال کرے. اللہ نے پیسہ دیا ہے، مکان کشادہ ہو. اللہ تعالیٰ نے انتخاب کا موقع دیا ہے، تو شادی کرنے میں آدمی بہتر سے بہتر خاتون کا انتخاب کرے. یہ تینوں چیزیں سعادت کی علامت بتائی گئی ہیں حدیثوں میں. سعادت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی کو بیوی صالحہ ملے، اچھی ملے. چونکہ خوبصورت مل گئی لیکن صالحہ نہیں ہے تو پھر تو جہنم ہے، کچھ آپ کا کچھ کام بننے والا نہیں ہے، مصیبت ہی رہے گی، ہڈک ہی رہے گی. خالی گوری چمڑی کے آپ جائیں گے تو یہ کافی نہیں ہے زندگی کی راحت کے لیے، وہ بھی مل جائے تو نور نلا نور. بقیہ یہ ہے کہ اصل صالحہ ہونا ہے، فالصالحات قانتات، اچھی عورتیں وہ ہیں جو قانت ہوتی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ فرما بردار نیک بیوی ملنا اور کشادہ مکان ملنا اور اچھی سواری ملنا، یہ دنیا میں چونکہ راحت کا ذریعہ ہے بہت بڑا، راحت ڈیپینڈ کرتی ہے انہی چیزوں پر، اس لیے دنیا کی سعادت اس کو ملی. دنیا کی سعادت کی تین باتیں بتائی گئی ہیں ایک حدیث شریف میں، کہ جس آدمی کو یہ تین چیزیں ملیں، عافیت کے ساتھ ملیں اور ایمان کے ساتھ ملیں، وہ آدمی دنیا کی سعادت کو پا لیا. دنیاوی اعتبار سے اور کیا انجوائے کر سکتا ہے، اچھے مکان میں رہے گا تو جب تک رہے گا لطف رہے گا، پریشانی نہیں ہوگی، خود کو نہیں ہوگی، مہمانوں کو نہیں ہوگی، سردی گرمی میں نہیں ہوگی، ہر طرح کی سہولت ہوگی، کھانے کی جگہ کھانے کی ہے، لیٹنے کی جگہ لیٹنے کی ہے، بیٹھنے کی جگہ بیٹھنے کی ہے، لوگوں کی ملنے جلنے کی جگہ ہے، ورنہ ایک ہی بیڈ پڑا ہوا ہے اسی پہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں، اسی پہ بچے کھیل رہے ہیں، آپ کو تو نیند آ گئی رات میں. تو سعادت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ گھر کشادہ اچھا ملے، سعادت کی علامتوں میں سے یہ کہ سواری آرام دہ ہو. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ سواری آرام دہ تو ہم لیتے ہیں لیکن اس میں لمٹ نہیں رکھتے، آرام دہ مل گئی نا بھائی بس سناٹ کرو، ایسا نہیں کرتے، نہیں یہ 2005 کا ہے، یہ 2006 کا ہے ماڈل، یہ نیا ماڈل ہے، یہ فلاں گاڑی کا ہے، وہ فلاں گاڑی کا ہے، وہ ہرس ہے، وہ نادانی کی ایک قسم ہے، وہ پاگل ہے، بیوقوف ہے. سامنے اللہ نے پیسے دیے، اچھی گاڑی میسر آپ کے سامنے ہے، خریدنا ہے بہترین سے اچھی گاڑی دے کے خرید لیا آپ نے، بخشتہ ختم، اور اس میں ہیڈک پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ مزید اس کے آگے وہ ہرس و حوص ہے اور بیوقوفی ہے، وہ بیوقوفی کی ایک قسم ہے. وہ باقی اچھی سواری ہونا یہ سعادت کی علامت ہے، اچھا مکان ہونا یہ سعادت کی علامت ہے، اچھی بیوی ہونا یہ سعادت کی علامت ہے. تو آخرت کی تو سعادت چاہیے ہی، دنیا کی بھی چاہیے، مگر دنیا کی سعادت اس طرح ملے کہ آخرت کی نہ ملے یہ نہیں چاہیے، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. دنیا کی سعادت مل گئی لیکن آخرت کی نہیں ملی، اس سے بڑا نقصان کسی کا نہیں. یہی مسٹیک ہوئی تھی قارون کو، یہی غلطی ہوئی فرعون کو، یہی غلطی ہوئی قوموں کو، قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، قوم شعیب کو، اصحاب احقاف کو، قوم لوط کو، فرعون کو، حامان کو، شداد کو، نمرود کو، قارون کو، ان کو جو غلط فہمی ہوئی وہ دنیا کی سعادت اگر مل گئی تو بس میں شہید ہو گیا، نہیں، وہ تو اتنا ٹیمپرری ٹائم ہوتا ہے کہ جب گزر رہا ہوتا ہے تو نہیں پتا چلتا، جب گزر چکا ہوتا ہے بس خواب تھا جو کچھ کو دیکھا جو کچھ جو سنا افسانہ تھا. اب اپنی عمریں گزر گئی اتنی، کسی کی 50 نکل گئی، کسی کی 60 نکل گئی، کسی کی 40 نکل گئی، جب گزری ہے یہ عمر تو کافی لمبا ٹائم لگا، لیکن اب جب گزر گئی تو آپ اس کو سوچے بھی تو پورا آتا نہیں، اس کا سمری اس کی آنا مشکل ہے، پتا نہیں کدھر ہو گیا. تو جیسے اب ہمارے 50 سال گزر گئے وہ ہمیں یاد نہیں ہے اور ان کا کوئی اعتبار نہیں رہا ہمارے پاس، ایسے ہی مزید 50 سال گزر کے جب مر جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ ٹائم چند لمحات اور گھنٹوں اور منٹوں کے علاوہ کچھ اعتبار میں نہیں رہتا. اب ویسے فی نفسی دنیا میں وہ لوگ بہت زیادہ عمریں پا کے گئے، لیکن جب سے گئے ہیں اس کے اعتبار سے تو یہ عمر چھوٹی ہو گئی ان کی. کسی کو 5000 سال ہو گئے تباہ ہو گئے، کسی کو 2000 سال ہو گئے، کسی کو 3000 سال ہو گئے، کسی کو 6000 سال ہو گئے، اب وہ 6000 سال سے مصیبت میں ہیں. دنیا میں جو آرام انہوں نے کیا تھا وہ اس میں سعادت مندی سمجھ رہے تھے، وہ تھی نہیں سعادت مندی. قرآن پاک نے اسی دھوکے سے نکالا ہے، جگہ جگہ قوموں کا بیان آپ کو ملے گا، یہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی اور یہاں اور دنیا دھوکہ دینے والی ہے، اس کے میننگ میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہاں کی کامیابی سے دھوکہ ہوتا ہے، یہاں کی راحت سے دھوکہ ہوتا ہے، یہاں کی دولت سے دھوکہ ہوتا ہے، یہاں کی خوبصورتیوں سے دھوکہ ہوتا ہے، یہاں کی چمک دمک سے دھوکہ ہوتا ہے، یہاں کی مصروفیت سے دھوکہ ہوتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اہم ہے. ارے تو آخرت برباد ہو گئی، اب یہ ضروری کا تھا ڈری گر، آخرت برباد ہوئے بغیر تو ضرورت سمجھ میں آتی ہے، آخرت برباد ہو کے اس ضرورت کے چھ معنی، زندہ رہ کے ہی فائدہ نہیں ہے تو ضرورت پوری کرنے کے کیا کرنا ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے. تو سعادت جو ہے وہ اصل آخرت کی ہے، اس کے ساتھ دنیا کی بھی مل جائے. اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جس بندے کے لیے مصلحت ہوتی ہے اس کو دونوں جمع کر دیتے ہیں، اور جس بندے کے لیے مصلحت نہیں ہوتی وہاں اس کو تھوڑا سا ٹائٹ رکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ٹھیک ہے، اگر اس کو زیادہ دیا جائے گا تو یہ گڑبڑ کرے گا اور آخرت کا نقصان پہنچا لے گا. مطلب وصلی اللہ علیہ وسلم عبادہ لبغاؤ پلاؤ. اگر میں سب کو خوب دولت دوں اور رزق کو خوب کشادہ کر دوں تو یہ سارے شیطان بن جائیں گے. اللہ نے فرمایا فساد کرنے لگیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. تو ان کو ٹھیک رکھنے کے لیے بچہ جب بولے جب جتنا کوک مانگ رہا ہے, جتنا کینڈی مانگ رہا ہے, جتنا چاکلیٹ مانگ رہا ہے, آپ دیتے جائیں گے تو کیا کرے گا؟ ہائی پر ہوگا, آپ کو سونے نہیں دے گا, دنگا کرے گا اور خود اپنا بھی نقصان کرے گا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لمٹ سے دیتے ہیں, بس یہ دو چاکلیٹ کھاؤ, یہ تین چاکلیٹ کھاؤ. یہ نہیں کہ ڈبا پورا آدمی پکڑا دیا وہ نکل رہا, اس میں ایک تو فیٹ ہو جا رہا اس کا اور ایک اس کے ہائپر ہو جا رہا ہے, کیفین بڑھ گئی اس کے دماغ میں. نہیں چاہتے آپ, اللہ بھی نہیں چاہتے. کہ اللہ ہم سے ہماری اولاد پر ہم جتنے مہربان ہیں اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ مہربان ہمارے اوپر ہے, اس کا لاکھ نہ ہو جائے. اس لیے ایک نظام ہے زندگی کا. تو سعادت ہونی چاہیے اصل, لیکن اللہ نے اپنی سنت سے سعادت کے اسباب مقرر فرمائے ہیں. یہ دنیا دار الاسباب ہے, مینس کی جگہ ہے. کوئی چیز دیں گے تو ذریعے سے دیں گے, کوئی چیز دیں گے تو اس کے ذریعے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ تم اس طریقے سے لو اس کو. اور اللہ قادر ہے کہ ذریعے سے دیں یا بغیر ذریعے کے دیں, لیکن بندہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ آپ چونکہ دونوں طرح سے قادر ہیں لہذا مجھے ویسا دیجئے. تو کون ہوتا پوچھنے والا, مجھ سے ڈیمانڈ کرنے والا, مجھ کو چیلنج کرنے والا؟ نہیں. آپ قادر ہیں اس کے حساب کہ آپ مجھے بغیر شادی کی اولاد دے دیں, لہٰذا جب میں سو کے اٹھوں تو میرے بستر پہ بازو میں ایک چھوٹی بیبی ہو. اللہ پاک کے لیے کچھ عجب نہیں ہے. ہزاروں طبقات ہیں آسمان سے, لاکھوں طبقات ہیں ایک دن میں, زمین سے اگا دیں درختوں کے ساتھ پودوں کے ساتھ. لوگ ہل چلائیں تو اس میں سے پودا نکلنے کے بجائے انسان نکلے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایسے ہی ہونے والا بھی قیامت کے بعد جو لوگ دوسری مرتبہ اٹھیں گے تو وہ تو زمین سے اٹھیں گے ایسے جیسے پودے اٹھتے ہیں, حدیث میں آتا ہے. ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, لیکن ہم چیلنج نہیں کر سکتے اللہ کو کہ آپ ایسا کرو. دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ نہیں آپ کو ایسا کرنا پڑے. کیوں کریں؟ تمہارے مقروض ہیں, تمہارا کچھ باقی ہے, مرضی ہے ہماری. ایک سسٹم بنایا ہے ہم نے, اولاد چاہیے شادی کرو, طریقہ ہوتا ہے. تو دنیا میں سعادت حاصل کرنے کے بھی ذرائع ہیں, مینس ہیں, آخرت کی سعادت کے لیے بھی, دنیا کی سعادت کے لیے بھی. بعض مرتبہ لوگ ہمارے نوجوان بچے صحیح طریقے سے پراپر ویسے کام نہیں کرتے, بولتے کہ اللہ میں کام نہیں بنا رہے, ہارڈ ٹائم چل رہا ہے, یہ ہو رہا. بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بعد حسن تدبیر سے بہتر کوئی عقل مندی نہیں ہے. ایمان کسی کو مل گیا تو اس کے بعد سب سے بڑی عقل مندی کیا ہے؟ کہ آپ کسی چیز کا تجزیہ کر کے وہاں تک جانے کا, جو تمہارا ٹارگٹ ہے وہاں تک جانے کے جو صحیح اسباب ہیں ان کو اختیار کرو, اس میں کمی نہ کرو. کیونکہ سبب کو مسبب کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہوا ہے. اگر آپ کو صحیح سبب ملا, یہ نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ نہ ملے, یہ نہیں ہوتا. جہاں غلطی ہوئی وہ صحیح سبب نہیں ملنے کی ہوتی. تو دنیا کی سعادت چاہیے تو اس کے جو صحیح اسباب ہیں شرعی حدود میں رہ کے وہ اختیار کیا جائے. آخرت کی سعادت چاہیے تو جو اس کے اسباب ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے. اللہ ہدایت دے دے, اللہ صحیح راستے پہ لگا دے, ہماری اولاد کو اللہ صحیح راستے پہ چلا دے اور ہم ٹھیک ہو جائیں, ہم اللہ کے ولی ہو جائیں, نیک ہو جائیں, متقی ہو جائیں. بھائی اس کے لیے تم نے کیا سبب اختیار کیا ہوا ہے؟ بچپن سے تمہارے ماں باپ نے اس ماحول میں رکھا تھا کہ تمہیں ہر چیز کی سنت کی عادت ہوتی, ہر فرد کی عادت ہوتی, نہ کرنے پر سختی کی تھی تو بولے نہیں کی تھی. جب تم کالج میں گئے تھے تو تم کو یہ چیز ملی تھی, بولے نہیں ملی تھی. اب جب تم جاب کر رہے ہو, تمہاری شادی ہو گئی, تو اب تم ان کاموں میں سے کسی کام کو کر رہے ہو تو کہیں گے نہیں کر رہا ہوں. تو یہ چیلنج ہے اللہ کو کہ آپ کہیں کہ تمہارے دل میں, تمہارے ہاتھ میں چونکہ ہمارے دل ہیں لہذا تم کو ہمیں سیدھا کرنا ہے. کیوں کرے؟ جو سبب جس کا بنایا اس راستے سے چلو. تم اپنی اولاد کو اچھا چاہتے ہو, اس کے سبب کا تجزیہ کرو. تحلیل کی صلاحیت ہونی چاہیے, یہ عمل اس کا یہ رزلٹ, اس کا یہ عمل, یہ عمل اس کا یہ رزلٹ. کاروبار میں کیسا کرتے ہو, نوکریوں میں کیسا کرتے ہو, دین کے معاملے میں نہیں ہوتا. بچے بڑے ہو گئے, بالکل چھوٹا تھا تو مسجد میں لائے, چار سال کا پانچ سال کا ہنگامہ کر رہا, شور کر رہا, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے. بھائی یہ مسجد میں لانے کا نہیں ہے, اس کو مت لاؤ. تو نہیں, بچوں کو ابھی سے لائیں گے تو عادت ہوگی. اور وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا ان کے نواز سے آ جاتے تھے, میں حسن امام حسین, یہاں یہ چیز صحیح. اور علماء کو اتنا ہی نہیں معلوم ہے کہ جب وہ منع کرتے ہیں, سنت ہوگا تو منع کریں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نانا کے پاس آتے تھے نواز سے, نواز سے کا نانا کا کمرہ مسجد کو لگ کے تھا, نماز کے بیچ میں بچے بھاگ کے آ گئے ہیں کہ کیا کریں گے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کون سا تھا, روضہ مبارک جو ابھی مسجد نبوی مسجد نبوی تھی، حضور وہی نماز پڑھاتے تھے، بی بی فاطمہ کے پاس سے بچے وہاں آ جاتے تھے، وہاں آنے کے بعد اگر وہ وہاں آ گئے تو ان کو کیا کیا، ایک ہے آ جانا اور ایک ہے لے کے آنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے بہت زیادہ. اور پھر یہ کہ وہ حسن و حسین تھے، اونٹ ڈاک لیا بول کے مکوڑا بھی ڈال لینا کیا، پھر ان کے آنے سے کسی کو کیا ڈسٹرب ہوتا جب اللہ کے نبی کو نہیں ہوتا تھا. ہمارے بچے ایسے تو نہیں، ہمیں تو نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا لال ہے ہمارا پیارا ہے، لیکن دوسروں کو کتنا ہوگا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چھوٹے ہوتے ہیں تو تھوڑا خیال ہوتا ہے، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں جو اصل ٹائم ان کو فالو اپ کرنے کا جب نہیں پوچھتے. جب وہ ہائی اسکول جانے لگا، کالج جانے لگا، آپ نے اس کے لیے کیا کیا، کھانے کو کچھ نہیں. جب وہ بڑا ہو رہا ہے تو آپ نے کیا، وہ کہیں بس ویکینڈ کے اندر بھیجتا ہوں دو گھنٹے کے لیے، مول صاحب آتے ہیں ہمارے پاس ویکیشن، ویکینڈ کے اندر اسکول چلتا ہے. یہ تجزیہ بھی تو کر کے دیکھو کہ ویکینڈ کے اندر اگر تم نے تھوڑا ٹائم اس کے لیے دیا تو جو تم چاہتے ہو آخرت کی سعادت وہ مل جائے گی، جوڑ بنتا ہے اس کے ساتھ، کافی ہے وہ چیز. اگر وہ چیز آخرت کے لیے تمہیں کافی ہو سکتی ہے تو دنیا کے لیے تو تم کو بہت کافی ہونا چاہیے. تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ویکینڈ میں صرف ریگولر تعلیم کے لیے بھیجو، ویکینڈ میں ہی پڑھا کے ڈاکٹر بناؤ، ویکینڈ میں پڑھا کے انجینئر بنا لو، ویکینڈ میں پڑھا کے اس کو کچھ اور بنا لو، کسی ٹیکنیشین کا جو ہے نا اس کو کوئی ڈپلوما دلوا دو. ایسا کیوں نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا انف ہوتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ سبق اختیار تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ناکافی، ناکافی سے تو کام چلنے والا نہیں. ایک مثال میں نے عرض کی ہے، ہم اپنے ذات کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کی سعادت ملے، اس کے اللہ نے دنیا میں کیا سباب بنائے. آخرت کی سعادت کب ملتی ہے؟ جب آدمی قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو لے آتا ہے اس پر، اور اس کی اس کو عادت ہو جاتی ہے اور اس پر جم جاتا ہے. ایک مرتبہ کرتا ہی نہیں بلکہ اس کے مطابق جم جاتا ہے. اسی وجہ سے اقامت صلات کا لفظ ہے، قراءت صلات کا لفظ نہیں ہے. نماز پڑھو، نماز کھڑی کر دینا، نماز پہ قائم رہنا. نماز پہ قائم رہنے کا مطلب یہ کہ لانگ لائف آپ پابند رہے نماز پہ، تو نماز پہ قائم ہیں آپ. آپ اپنی بات پہ قائم ہوتے ہیں، آپ اپنے وعدے پہ قائم ہوتے ہیں، آپ اپنی شادی پہ قائم ہوتے ہیں، آپ اپنے جاب پہ قائم ہوتے ہیں. ایک دن جاب کر کے آنے کو قائم رہنا بولتے ہیں. تو جو قرآن اور حدیث والی لائف ہے اس کے مطابق عادت بنانا، اس کے مطابق اپنی طبیعت بنانا، اس کے مطابق اس کی صفت اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ سعادت کا ذریعہ ہے. اب اس کے اوپر آنا ہے، اس کی کیا رکاوٹیں ہیں وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس کے اسباب کیا ہیں وہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے. ان اسباب میں سے میں کس کو اختیار کروں، کیسے اختیار کروں، یہ تو ایک کام ہے، پلان کرنا پڑتا ہے، اسٹریٹجی تیار کرنی پڑتی ہے اس کی. آپ کو کیسے جایا جائے وہاں تک، دماغ لگانا ہوگا، وقت لگانا ہوگا، مشورے کرنے ہوں گے، اور پھر وقت پر مجاہدہ کرنا پڑے گا. اس وجہ سے ایک کام یہ کرنا پڑتا ہے، اگر کسی آدمی کو سعادت حاصل کرنا ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سامنے سعادت ملے، ہماری اولاد کو ملے، ہمارے خاندان والوں کو ملے، پوری دنیا کو ملے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ملے، کہ پھر ان کے دین پر آنے کے جو اسباب ہیں ان کا صحیح تجزیہ کر کے ان کو اس پر لانا، اور میرے دین پر آنے کے جو صحیح اسباب ہیں ان کا صحیح تجزیہ کر کے اس پر میں اپنے آپ کو لانا. جن اسباب کو بیان کیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں جس کے ذریعے سے آدمی دین پر آتا ہے، اس کے وہ کئی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ذکر کروں، اور یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں قسم، یعنی جہاں سے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ابھی دو ہفتے کے بعد ہمارے پاس اجتماع بھی ہونے والا ہے، تو دعوت کے کام کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لینے کے لیے میں یہ تمہیدیں چلا رہا ہوں. دو تین جب موقع ہوگا تو دو تین شاید جمعہ تک یہ چلیں گے. تو یہ ہمیں پہلے اصل میں اس کو لینے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، اس کی معقولیت، اس کی سنسیئرٹی، اس کی ناقعیت، اس کا فائدہ مند ہونا، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کے نتائج اپنے لیے دوسروں کے لیے. تجزیہ بھی تو کر کے دیکھو کبھی چیزوں کا، کبھی کاموں کا، ایکٹیویٹیز کا، اداروں کا، انجمنوں کا، تحریکوں کا. تجزیہ کرنے کی عادت ہوتی نہیں امت کو. تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے آدمی کو سعادت ملا کرتی ہے اس میں سے ایک ہے صحبت صالحین. ایک آدمی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے اس کی زندگی میں کہ کن لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، ٹائم گزارنا ہوتا ہے انسان کا. اس کے کئی بیس ہیں، اس میں سے ایک آج ذکر کر رہا ہوں. ایک کیا ہے کہ آپ کا ماحول کیا ہے، آپ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ٹائم آپ کا کس کے ساتھ گزرتا ہے، کس مزاج کے لوگوں کے ساتھ، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ. قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ اس پر زور دیا گیا ہے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی، ہر آدمی اپنے دوست کے ہی دین پر ہوتا ہے، بولتا رہے کچھ بھی برابر لے گا اپنے دوست کے اوصاف کو. فلینظر احدکم الی من یخالله، تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی کمپنی کس کے ساتھ ہے، اس کی کمپنی میں کون کون ہے، اس کے صحبت میں کون کون ہے، کن کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہے اس کا. اپنے کو الگ رکھنا چاہتا ہے اس کے بغیر تو سبب غلط اختیار کر رہا ہے. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، مگر اللہ کو اس طرح چیلنج نہیں کیا جا سکتا، پابند نہیں بنایا جا سکتا. ان سے دعا بھی نہیں کی جا سکتی کہ نہیں کرو آپ ایسا، کیونکہ انہوں نے اس طرح دعا کرنے کو بھی منع کیا. قرآن پاک میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. ماں ہے ساتھ ہونے کو، اخوت اور صحبت کو بتا رہا ہے. من الصادقین وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی اس کا بھی حکم ہے. مع الصادقین اس کا بھی حکم ہے، جو سچ بولنے والے. سچا صدق جو ہے ایک وصف ہے دین کے اوصاف میں، پختگی کا نام صدق ہوتا ہے اصل میں. تو جو سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھ رہو، یہ ایک مستقل حکم ہے کہ آدمی کا جو سرکل ہے، اس کے جو دوست احباب ہیں، اس کے جو ملنے جلنے والے ہیں، ان میں جن میں اس کا ٹائم گزرتا ہے، مصروفیتیں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ان سب چیزوں میں یہ ہو کہ اس کو صالحین کی صحبت میسر ہو. اور ٹیمپرری طور پر علاج کے واسطے آدمی کو لانگ ٹائم صرف صالحین کی صحبت ہی ملے، کوئی اس کو ڈسٹرب کرنے والی چیز نہ ہو. جو پہلے صوفیاء کرام اور بزرگان دین خانقاہوں میں رکھتے تھے اور بعد آپ تک چلہ کشی کرواتے تھے اور اپنی صحبت میں بٹھاتے تھے، کہیں دوسرے کام کرنے نہیں دیتے تھے، کہیں جانے آنے نہیں دیتے تھے. جیسے علاج کے لیے آدمی کو دواخانے میں رکھا جاتا ہے، ایسے وہ اپنے خانقاہوں میں رکھتے تھے. اس کی بنیاد اصل ایک یہ ہے کہ جب تک اس کو ایک گندے ماحول سے نکال کر طویل مدت کے لیے صحبت صالح میں رکھ کر اس کی گرمی نہ پہنچائی جائے، اس میں اس کی تربیت نہ کی جائے، آئے گا نہیں اس راستے پر جس راستے پہ اللہ اس کو لانا چاہتے ہیں. ایک بنیاد یہ ہے. باقی باتیں ان شاء اللہ پھر عرض کروں گا. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیجیے.